بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ماہ رمضان میں دین کے ساتھ ہماری رغبت اور تعلق باللہ میں خاص طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان معاشروں کا امتیاز ہے کہ انہوں نے ایک پورا مہینہ اس مقصد کے لیے مختص کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے اور اپنے دین کے حوالے سے اپنے روز و شب کو متعین کریں گے۔ دین کے ساتھ جب ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کی ایک جہت فہم دین بھی ہے۔ دین کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا اور شعوری طور پر اس بات کو اختیار کرنا جس کو ہم دین کے حوالے سے بالعموم اپنی زندگیوں میں اختیار کر لیتے ہیں۔ الف میں ہم ملک ممتاز اہل علم کی مدد سے اسی دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور رمضان المبارک کی مبارک ساتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دین کے ساتھ اپنے شعوری اور قلبی تعلق کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دین کے دو جید عالم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم اس حوالے سے سوالات کریں گے۔ ان کے تعارف سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور ہمارے دوسرے مہمان جناب احمد جاوید صاحب۔ پہلا سوال جاوید صاحب آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، رمضان المبارک کا جہاں قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ روزے مسلمانوں پر فرض ہوئے ہیں تو اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمومی عبادت کا جو نصب العین ہے، مقصد ہے، وہ داخلی ہے انسان کے اندر، اس لیے کہ تقویٰ تو داخل سے پھوٹتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں بعض ہمارے جلیل القدر علماء نے جب دین پر کام کیا تو انہوں نے اس کا ایک مقصد خارج میں بیان کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دین کا مقصد اصل میں دنیا میں عالمی سطح پر ایک اس کا دین کا غلبہ قائم کرنا ہے۔ تو اگر یہ تقویٰ ہے تو اس کا ماخذ فرد کی وجود کے اندر ہے، اگر غلبہ دین ہے تو اس کا ماخذ پھر خارج میں کہیں ہے۔ تو اس بات کو میں جاننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں عبادت کہاں لے کے جاتی ہے انسان کو۔
جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا ہے کہ روزے کا مقصد تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، تو پھر نہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کا کوئی مقصد متعین کروں، نہ کسی اور کو یہ حق حاصل ہے۔ دین کا مقصد بحثیت مجموعی بھی قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے نفوس کا تزکیہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر اسی مقصد کے لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ وہ انسان کو پاکیزگی کی تعلیم دیں، اور یہ بات بھی قرآن میں واضح کر دی گئی ہے کہ یہ پاکیزگی اس لیے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہیں اپنی جنت کے لیے منتخب کر رہا ہے، اور جنت صرف انہی نفوس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں گے۔
جیسے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دین کا مخاطب فرد ہے، یعنی وہ فرد سے متعلق ہو کے بات کر رہے ہیں، نہ کہ اجتماعی سطح پہ بات کر رہے ہیں۔
دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان کی جتنی جہتیں ہیں وہ دین میں مخاطب ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی انفرادی حیثیت سے بھی دین کا مخاطب ہوں، میں ایک گھر بساتا ہوں اس حیثیت سے بھی میں دین کا مخاطب ہوں، میں ایک ریاست قائم کرتا ہوں میں اس حیثیت سے بھی دین کا مخاطب ہوں۔ یعنی میرے تعلقات جس جس پہلو سے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اسی لحاظ سے دین مجھ سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ اصل میں تو مخاطب میں ہوں، فرد کی حیثیت سے مجھے ہی دین کو سمجھنا ہے، مجھے ہی اسے اختیار کرنا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دین صرف میری فرد کی حیثیت سے جو شخصیت ہے اس سے مخاطب ہو رہا ہے، نہیں، میری پوری شخصیت سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اور میں جس جس پہلو سے لوگوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہوں دین میرا اخلاقی تزکیہ کرتا ہے، میرے اخلاقی وجود کی تربیت کرتا ہے، اور مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس میں اپنے علم و عمل کو پاکیزہ بناؤں۔
ٹھیک ٹھیک، احمد جاوید صاحب، میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ کیا عبادت فی نفس ہی مطلوب ہے دین میں، یا یہ ایک تربیتی نظام ہے؟
یا میری رائے میں یہ خاصی غلط فہمی کی بات ہے اور بہت مضر نتائج تک، غیر مطلوب نتائج تک پہنچا سکتی ہے یہ بات کہ دین کا نظام عبادات کچھ اور نتائج ہیں، کچھ اور مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے۔ میرا ریئل سیلف جو ہے وہ مبنی بر عبادت ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی مقصود ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے ریئل سیلف کو ایک محفوظ طریقے سے نشو و نما دے کر نقطۂ کمال تک پہنچانے کی مہم سر کروں۔ تو عبادت کا نتیجہ یا پھل تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو نفس عبودیت ہے وہ اس سے کمال پائے، اور اس دنیاوی زندگی میں اگر ہمیں مجبوراً کوئی ایک مقصد بنانا پڑے، بتانا پڑے، تو وہ مقصد یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے نفس عبودیت کی ہمہ جہتی حفاظت اور تکمیل. اگر اجازت ہو تو ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ تقوی کے سلسلے میں بھی ایک خاص نقطہ نظر نے خاصی غلط فہمی پھیلا رکھی ہے.
لیکن تقوی ایک اہم موضوع ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے اس پہ مزید گفتگو کریں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لینا ہوگی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. احمد جاوید صاحب، آپ تقوی سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے کہ دین میں یہ جو مطلوب ہے، اس کانسیپٹ کے بارے میں بھی بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں.
دین اپنے ہر پہلو سے مجھ سے تزکیے کا متقاضی ہے، تو تزکیے کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جو قوت سب سے زیادہ درکار اور مؤثر ہے وہ قوت تقوی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میری فطرت کی ایک قوت محرکہ کے طور پہ مجھ میں پلیس کر رکھا ہے. روزہ جو ہے وہ اس تقوی کے سلبی اور ایجابی پہلو دونوں کو بروئے عمل لے آتا ہے. سلبی پہلو ہے ترک معصیت، جو روزے کے ظاہر شرائط میں داخل ہے، اور ایجابی پہلو ہے ترک غفلت. تو ان معنوں میں اگر روزہ ترک معصیت اور ترک غفلت کا ایک واضح اور مؤثر سبب نہیں بنتا، تو ہم گویا اللہ کے حکم کی تکمیل، اللہ کی دی ہوئی ضمانت کے تابع رہ کر نہیں کر رہے.
گویا تقوی کی طرف ہم نہیں جا رہے بلکہ کوئی اور سمت ہے جس کی طرف جا رہے. جب سب سوم عربی زبان کا زارہ معروف لفظ ہے، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ گھوڑوں کو تربیت کے لیے بھوکا پیاسا رکھنے کا مفہوم بھی اس میں پایا جاتا ہے. تو کیا جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ یا عبادات تربیت کی غرض سے ہیں، تو کیا اس میں خود یہ بات شامل نہیں ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ جب کسی زبان میں کوئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ایک ان کا عام مفہوم ہوتا ہے، ایک ان کا اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے. عام مفہوم کے لحاظ سے ساما یصوم عربی زبان کا ایک فعل ہے، اس سے لفظ صوم بنتا ہے، اور اس کو آپ کئی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اگر آپ ان تمام کے اشتراک کو سامنے رکھیں تو رک جانے کے یا کسی چیز کو چھوڑ دینے یا ترک کر دینے کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے. گھوڑوں کے لیے یہ لفظ بے شک استعمال ہوتا تھا، لیکن جب گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو تربیت دینے کے لیے یا جنگ میں ثابت قدم رکھنے کے لیے تیار کیا جائے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تیاری کا ایک پہلو اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ گھوڑوں کے لیے اس لفظ کے استعمال سے یہ اصطلاح بنی ہے. یہ اصطلاح ایک قدیم ترین دینی اصطلاح ہے، یہ عربی زبان میں ایسے ہی استعمال ہوتی تھی. عربی زبان میں لوگ اس روزے سے واقف تھے جو ہم رکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے ہاں روزے رکھے جاتے تھے،
روایت موجود،
یہود بھی روزے رکھتے تھے، نصرانی بھی روزے رکھتے تھے. روزہ ایک قدیم ترین عبادت کے طور پر موجود تھا، اور جس طرح اس وقت ہم لفظ روزہ بولتے ہیں اور اس سے ہمیں معلوم ہے کہ اس کا مسلاق کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے عرب جب لفظ صوم بولتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ یہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانے سے پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے رک جانے کا نام عربی لغت میں بھی ایسے ہی صوم تھا.
مفہوم میں
یہ کوئی ایسی اجنبی چیز نہیں جو اسلام میں آ کے اس میں داخل کر دی ہے. البتہ اس لفظ کو کیوں اختیار کیا گیا، ظاہر ہے کہ اس میں لسانیات کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اس میں رک جانے کا، اس میں کسی چیز کو چھوڑ دینے کا مفہوم ہے، اور روزے میں بھی ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے یہی کرتے ہیں. تو اصطلاحات کے بارے میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا مفہوم روایت سے متعین ہوتا ہے،
لغت سے اس طرح سے متعین نہیں ہوگا.
لغت کیا چیز ہے، وہ بھی یہی بتائے گی کہ کسی زمانے میں یہ لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا تھا. تو اگر وہ عام مفہوم میں استعمال ہوتا تھا تو لغت اس کو بھی بیان کر دے گی، اگر وہ کسی اصطلاحی مفہوم میں بیان ہوتا تھا تو اس کو بھی بیان کر دے گی. وہ تو عرف استعمال کو بیان کرتی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ عرب تو روزے کو ایک خاص مفہوم میں استعمال کرتے تھے یا لفظ صوم کو، اور اسلام نے اس کو اصطلاح بنایا، یہ اصطلاح پہلے سے موجود تھی.
امیر صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ بعض اوقات ہم قرآن مجید کی بعض اصطلاحات کا مفہوم لغت سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے صلات کے بارے میں بعض اہل علم نے یہ کہا کہ یہ ایک نظام ربوبیت کی تعبیر ہے، زکوٰۃ اور نماز کے حوالے سے جو قرآن بیان کرتا ہے. تو اس قرآن کی جو اصطلاحیں ہیں، صلات ہے، صوم ہے، اس کے تعین کے لیے صحیح منہج، صحیح طریقہ کیا ہے؟
جی ہاں، وہی صحیح منہج ہے جو آج تک اختیار کیا جاتا رہا ہے کہ قرآن کا درست فہم کب ایک بلا انقطاع تسلسل کے ساتھ ہم تک منتقل ہوا ہے، چاہے اس کے ارد گرد کی فضا بعض مرتبہ ایک
مختلف
کر دی گئی ہو، لیکن اس فہم صحیح میں انقطاع کبھی نہیں آیا ایک لمحے کا بھی. دوسرے کے اصطلاح کے معنی میں یا لغت ہمیشہ متن کے بعد آتی ہے، وہ متن جو اپنی اصطلاحات مقرر کر کے ان کے مفاہیم متعین کر دیتا ہے، لغت تو ان کا ریکارڈ ہے نا، لغت سے لفظ کے معنی شروع نہیں ہوتے، لغت میں لفظ کے معنی محفوظ ہو جاتے ہیں اپنے تمام شیئرز کے ساتھ.
یعنی ایک زبان پہلے سے اگر موجود ہے جاوید صاحب اور اس کے بعد ایک کلام اس زبان میں نازل ہوا، تو کیا وہ جو لغت پہلے سے موجود ہے وہ اس کا اتباع نہیں کرے گا کلام؟
ایسا ہی کرے گا، اس لیے کہ اس نے انسانوں کو مخاطبت کا شرف بخشنا ہے، تو انسانوں کے ساتھ جب بات کی جائے گی تو ان کی سمجھ میں آنی چاہیے، جو زبان وہ بول رہے ہوں گے، جس طرح بول رہے ہوں گے، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہے ہوں گے، جو اسالیب اختیار کر رہے ہوں گے، ان کو ہر اچھا لکھنے والا اختیار کرے گا. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی اسالیب غالب استعمال کرتا ہے تو ایک خاص سطح پر اس کو پہنچا دیتا ہے، قرآن مجید نے بھی یہی کیا ہے، لیکن اس سے کوئی معنی نہیں تبدیل ہو جاتے. معنی تو وہی ہے جو اہل زبان کے ہم معروف تھے، اور قرآن مجید تو اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، یعنی واضح عربی زبان میں، اس کے مخاطبین نے کبھی اس کے کسی لفظ کے معنی نہیں پوچھے، لوگ اس سے پوری طرح واقف تھے، جانتے تھے. یہ جتنی دینی اصطلاحات ہیں جیسے جیسے حج ہے، یہ عربی زبان میں ایسے ہی پہلے بھی سمجھی جاتی تھی. حج سے لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی واقف تھے، صوم سے لوگ پہلے ہی واقف تھے، صلات سے لوگ پہلے ہی واقف تھے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن مجید سے ان کا مفہوم متعین کرنے کی بزوں میں خود کوشش کی، انہوں نے درحقیقت اس میں تحریف کر ڈالی. یعنی جس طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ زہدہ ضربہ کے معنی عربوں کے ہاں کیا تھے، بالکل ایسے ہی جانتے ہیں کہ صلات کے معنی کیا تھے، یہ جانتے ہیں کہ صوم کے معنی کیا تھے. یہ معروف الفاظ ہیں عربی زبان کے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ کسی دوسرے لفظ کے بارے میں تو چلیے یہ بحث ہو سکتی ہے، یہ اصطلاحات تو ایک عظیم روایت کے ساتھ ہمیں منتقل ہوئی ہیں.
اس کا تعلق محض عربوں سے بھی نہیں بلکہ قدیم دور سے مذہبی روایت جو چلی آ رہی ہے،
مذہبی روایت سے چلا تعلق ہے. قرآن نے آ کے یہ اصطلاحات متعارف نہیں کرائی، اور لوگ پہلے سے ان سے واقف تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ زکات دیتے تھے، یہ سارے اعمال وہ انجام دے رہے تھے. البتہ اس میں بدعت داخل ہو گئی تھی، بعض چیزوں کو فراموش کر چکے تھے.
یہ جو اصلاح کا عمل ہے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا، اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. یہ جو اصطلاحوں کا مفہوم ہے، یہ چونکہ ایک عام طور پر ہمارے ہاں ایک مسئلہ رہا ہے، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو عام طور پر اس کے مفہوم کے تعین کے بارے میں ہم لغت کو بنیاد بناتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ لغت اگر یہ مطلب دے رہی ہے تو اس کو لینا چاہیے. کسی کلام کو سمجھنے میں وہ اس جس دور میں وہ نازل ہوتا ہے، اس دور میں زبان کے استعمال کی کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے اس کے فہم میں؟
یہ بات یہ ہے کہ جس زمانے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ اس زمانے کی زبان ہی استعمال کریں گے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات کہیں گے تو اپنے کلام میں اس کے قرائن لائیں گے جس کی بنیاد پر ہم اس کو سمجھ لیں گے. قرآن مجید میں تو خاص طور پر یہ کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم ایک عربی پیغمبر نازل کرتے اور اس کو زبان کوئی اور دے دیتے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم آپ کو آپ کی قوم کی زبان میں کتاب نہ دیتے؟ تو قوم کی زبان میں آپ نے اس کو خطاب کیا ہے. اب یہ بات کہ جو کچھ زبان میں کہا جا رہا ہوتا ہے اس میں جو اس کے الفاظ کے معنی ہیں جس کو ہم مفردات کہتے ہیں، اسالیب ہیں، یہ تمام چیزیں متواترات کی صورت میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، ہر زبان میں منتقل ہوتی ہیں، عربی زبان میں بھی بالکل اسی طرح منتقل ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر جو عبادات سے متعلق اصطلاحات ہیں میں ان کے بارے میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، دین کی آخری کتاب ہے. نماز سیدنا آدم علیہ السلام نے پڑھی ہے، روزہ انہوں نے رکھا ہے، ان کے بعد ہر پیغمبر نے ان چیزوں کی تعلیم دی ہے، حج کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے. یہ ایک عظیم روایت ہے دینی.
یعنی اسلام نے یہ کوئی نہ تو اصطلاحات ایجاد کی اس مفہوم میں اور نہ یہ کنسپٹ ایجاد کی ہے، بلکہ یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں جس کو اسلام نے اختیار کر لی.
جی بالکل ایسا ہی ہے. شاہ ولی اللہ نے الفوظ الکبیر میں ایک پوری فہرست مرتب کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ اصل میں دین ابراہیمی کی روایت ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا ہے، ان میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے. ہمارے جو جلیل القدر محقق علماء ہیں وہ اس کو بڑی وضاحت سے بیان کرتے رہے.
قرآن میں پہلی دفعہ گویا یہ استعمال چیز نہیں ہوئی.
جی بالکل ایسا ہی.
اس پہ
اصرار کریں اس بات کے اوپر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دین ابراہیمی کے مجدد کی حیثیت سے تشریف
آئے. یہ بڑی اہم بات ہے دین ابراہیمی کی روایت، اس پر ہم مزید بات کرنا چاہیں گے، لیکن پہلے احمد جاوید صاحب سے چونکہ لغت کے بارے میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو میں ایک اور پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ بات کی تفہیم ہو جائے. اقبالیات آپ کا میدان ہے، تو اقبالیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی اپنی کچھ اصطلاحیں ہیں، مثلا خودی ہے یا کچھ اس طرح کی ہے. اب اگر اس کو نکال کے لغت سے سمجھنے کی کوشش کریں تو صرف ہم اقبال ہم پر کس حد تک واضح ہوتا ہے؟
نہیں, لغت اس میں معاون ہو سکتی ہے اگر وہ اقبال کے نظریہ خودی کی تشکیل کے بعد لکھی گئی ہے, تو اس میں اس نظریے کے معنوی حدود بیان ہو گئے ہوں گے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے قرآن کے ساتھ تعلق کو درست رکھنے میں ناکامی کا, وہ یہ ہے کہ ہم فہم کو بیان پر غالب رکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنی ذہنی اغراض کو اللہ تعالی کے قول پر غالب رکھنا چاہتے ہیں, تو اس سے یہی سب ہوگا کہ
یعنی ہمارے ذہن میں ایک مفہوم موجود ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں.
تو اس میں لفظ جو ہے وہ اپنے مروج مفہوم سے متصادم مفہوم میں بھی کسی لغت میں مل ہی جاتا ہے. تو لغت کی اس طرح کی حکومت نہیں ہے, لغت جو ہے وہ معنی کا ایک خزانہ ہے اور وہ ان معنی کی تاریخ بھی بتاتی ہے, اس کو دیانتداری سے پڑھنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ لفظ ایک مکمل بیان میں آ کر اپنے فہم کو متعین کر دیتا ہے اپنے معنی میں تہداری کے امکانات کے ساتھ, تو اس کا مفہوم اس کی معنوی تہداری کو محیط نہیں ہوتا, لیکن مفہوم اس معنی کی نو کو مستقلاً متعین کر دیتا ہے. جو شخص معنی کی نو بدلے گا کسی لفظ کے سلسلے میں وہ اس قول کا انکار کر رہا ہے. جو جیسے کچھ مظاہرے ہم نے اپنی جدید مذہبی فکر میں دیکھے ہیں.
جیسے سب یہ جیسے قرآن مجید کے فہم کے بارے میں ہم چیز دیکھتے ہیں لغت کا استعمال, تو خود جو کلام کا سیاق و سباق ہے اس میں کتنا بنیادی کردار ادا کرتا ہے؟
لغت تو اصل میں جو کچھ مفاہیم موجود ہوں گے ان کا ریکارڈ ہے, وہ اس کو بیان کر دے گی. ہمارے یہاں ہوا یہ کہ بعض لوگوں نے یہ تاثر لوگوں کو دیا کہ عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے, روٹ ہوتا ہے, اس کے ایک معنی ہوتے ہیں, لہذا ہم وہ معنی اس کے استعمالات سے متعین کر رہے ہیں. یہ طریقہ دنیا میں کبھی اختیار نہیں کیا جاتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ معنی تو عرف استعمال متعین کرے گا, یہ لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے, غالب نے کس مفہوم میں استعمال کیا, میر نے کس مفہوم میں استعمال کیا, اقبال نے کس مفہوم میں استعمال کیا, اس کو تو عرف استعمال متعین کرے گا. اگر انہوں نے اس لفظ کے اندر کوئی نئے مفہوم پیدا کیے ہیں تو وہ خود ان کا سیاق و سباق اس کو متعین کرے گا. یعنی یہ واضح ہو جائے گا ان کے کلام کے مطالعے سے کہ وہ اس کو کس مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اس وقت یہ جانتا ہے کہ ٹیلی ویژن کیا چیز ہے, ایک آلے کا نام ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ہمارا ایک بچہ بھی ٹیلی ویژن کے مفہوم سے واقف ہے. ایک ماہر لسانیات آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ ٹیلی ویژن کا نام ٹیلی ویژن کیوں رکھا گیا ہے, تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے ٹیلی کے معنی یہ ہے, ویژن کے معنی یہ ہے, ان دو لفظوں سے یہ لفظ بنا ہے, اور اس طرح یہ گویا بالکل وہی معنی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے جو ہندوؤں نے دور درشن کا لفظ استعمال کر کے پیدا کر دیے ہیں. یہ اس نے آپ کو ٹیلی ویژن کے لفظ کے وجود میں آنے کی تاریخ بتائی ہے, یہ کیسے اس میں معنی پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ ٹیلی ویژن کے معنی ہر جگہ جہاں لکھا ہو کہ میں نے بازار سے ایک ٹیلی ویژن خریدا, یہ کرنا شروع کر دیں کہ میں نے ایک دور سے دیکھنے والا خریدا, میں نے دور دیکھنا خریدا,
لغت کی مدد.
یہ اصل میں آپ لفظ کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے, آپ مفہوم کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے, آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے,
کلام کے ساتھ بھی.
یہ ساری جتنی بحث ہوتی ہے لسانیات میں یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس لفظ میں یہ معنی پیدا کیسے ہوئے ہیں. صلات کے معنی نماز کے ہیں, پورے تواتر کے ساتھ یہ مفہوم ہم کو منتقل ہوا ہے. یہ اس سے کہیں زیادہ بڑے تواتر کے ساتھ منتقل ہوا ہے جس کے ساتھ لغت اپنے دوسرے الفاظ کو منتقل کر رہی ہے, اس لیے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. لیکن اس عبادت کے لیے جسے ہم نماز کہتے ہیں, اس لفظ کا استعمال عربی میں کیوں ہوا, اس کو بیان کرنے کے لیے ماہر لسانیات آپ کو یہ بتائے گا کہ لفظ کے اصل روپ میں کسی چیز کی طرف بڑھنے کا مفہوم تھا. اس اقبال الشاہ سے اصل میں اس کو نماز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا.
آج ہم نے فہم دین کے حوالے سے اپنے پروگرام کی شرکاء کی مدد سے بہت سارے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کی. اس سلسلہ گفتگو انشاءاللہ پورے رمضان میں جاری رہے گا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آج کی شرکاء جناب جاوید احمد صاحب کامدی, جناب احمد جاوید صاحب, آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام سے آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.